الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم. متفق عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. قابل قدر بزرگ و محترم بھائیو اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان کیا ہے، ہمیں اسلام نصیب فرمایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ و کامل و اکمل دین اسلام ہی ہے. اسلام تمام انبیاء اور مرسلین کا ملت ہے اور دین واحد ہے. اسلام تین وجہ سے بہت زیادہ ممتاز ہے. ایک تو اس میں اللہ کی وحدت اور فردت، عظمت اور الوہیت مبانگ دہل ہے. دوسرے مذاہب میں الوہیت ایک مفروضہ ہے یا ایک تخیلی اور تصوری چیز ہے. اسلام میں ہر ادا اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر مخلوق خدا تعالی کے دست نگر ہے. دیکھو کتنی بڑی مخلوق ہے سورج، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے اور جب چاہے اور جس سرزمین کے بندوں کو غصہ دکھانا چاہے اس سرزمین کی طرف اس کی روشنی روک لیتا ہے اور سیاہی بڑھ جاتی ہے. اسی کو ان کا صفت شمس، سورج گرہن ہو گیا. یہ کچھ بھی کہے، کرہ کرہ کے پیچھے آ گیا، کرہ کرہ کے سامنے آ گیا. یہ کرے ورے جو ہے ایسے کروروں کی بات ہے. کرے ہیں اور سارے جہان ہیں. مجال ہے کہ یہ کرہ آگے پیچھے ہو جائے، وہ کرہ چلتا کیسے؟ والشمس تجری لمستقر اللہ، سورج اپنے محور کے ارد گرد گھومتا ہے. اور تفسیری بیضاوی میں قاضی ناصر الدین بیضاوی نے تفسیر کی ہے کہ والشمس تسجد لخالقها ومالکها ومنشئها، سورج اللہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کا سجدہ کرتا ہے، اس کی اجازت سے اوپر نیچے ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ روزانہ سورج نکلنے کی اجازت مانگتا ہے اور سر بسجود ہوتا ہے بارگاہ جل وعلا میں. اس کو ہر روز ہر علاقے میں اور جس سرزمین پر اس کی تمازت اور شعائے دیکھنے میں آتی ہے وہاں کے لیے اجازت مانگتا ہے. دنیا کے کتنے اطراف و اکناف ہے وہ اللہ کے علم محیط میں ہے، طبقات الارض کے ماہرین بھی سینکڑوں خطیات کے مرتکب ہیں. ان کا اس بارے میں کوئی رائے دو ٹوک نہیں سمجھی جائے گی. سائنسدانوں کا کہنا جیسے چھوٹے بچے کھلونے لگاتے اور تھوڑی دیر بعد ہٹا دیتے. سائنس کے ہاں امر مسلم ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ان کا فیصلہ تبدیل ہوگا. اس 100 سال میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے ایک تخمین اور اندازہ ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ پوری دنیا کے سائنسدانوں کا اتفاق ہوا کہ کوئی بھی چاند پر نہیں گیا ہے اور یہ چاند پر جانا ایک گھڑت اور ایک جعلی خبر تھی. کتنے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی اور القول المہار اور فی السعود الی القمر. بڑے مولویوں کو میں جانتا ہوں جو حالات کے ساتھ ایسے اور ایسے ہوتے ہیں. نظر ہے ابر گرم درخت سہارا. خدا نے مجھ کو جو محتاج باغ بار نہ کیا. یہ چاند میں آپ جب یہ بالکل روشن ہو نا چودھوی کا چاند ہو تو آپ اس میں دیکھیں اس میں ایک درخت نظر آتا ہے. چاند پر جو جانے والے جھوٹے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ درخت وہاں کسی جنگل کا نہیں ہے, وہاں پر بھی یہ نظر آتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے اور اپنے والد کے ساتھ مسجد آتے جاتے تھے, ابھی کتابیں شروع بھی نہیں کی تھی, تو میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ یہ جنت میں جنت کے دروازے کے اندر کا درخت ہے اور یہ چاند میں نظر آتا ہے. بعد میں دیکھتا گیا صحیح ابن حبان میں جابر ابن عبداللہ کی حدیث ملی صفات و اہل الجنہ میں, وہی لفظ لکھے ہوئے تھے کہ یہ چھٹی جنت کے دروازے کے اندر بیری کا درخت ہے. اور اسلام میں بیری تو ہے ہی محترم و مکرم. کسی کے گھر میں بیری ہوگی, ہماری یہ شیڈ جو ہے قریبی, اس میں جب بیری کے درخت بہت اگے تو میں نے وہاں خوشی کا دعوت کیا, بھینس کٹوائی اور میں نے کہا یہ جگہ آباد ہو جائے گی. یا میں نے بیری کے فضائل بیان کیے کہ جہاں تک ہو سکے بیری کا درخت نہ کاٹا جائے, اس کو پالو پوسو. یہ ہمارا مذہبی درخت ہے, اس کا چھاؤ بھی بہت خوبصورت ہے اور پھل بھی دیتا ہے. تو ایک عالم دین کو بہت تعجب ہوا. میں نے اس کو کہا قرآن شریف نہیں پڑھایا کیا؟ کہا کیوں نہیں پڑھایا, قرآن پڑھاتا ہوں. میں نے کہا سدرۃ المنتہا کا کیا معنی ہے؟ بیری کا درخت ہے نا چھٹے آسمان میں, اور تمام آسمانوں میں اس کی شاخیں اور پھل نظر آ رہا ہے. سدرہ بیری کو کہتے ہیں عربی میں, اور منتہا کا مطلب یہ کہ مخلوقات اس سے آگے نہیں جا سکتی, تمام مخلوقات وہیں تک ہے. خدا تعالی کا حکم جب نازل ہوتا ہے تو اس درخت پر آتا ہے اور اس کے پتے رنگ بدلتے ہیں, تو اس رنگ بدلنے سے تمام ملائک جو جگہ جگہ کھڑے ہیں وہ اپنے اپنے احکام سمجھ لیتے ہیں. جیسے یہاں روڈ پر بتی لال ہو جاتی ہے تو آپ گاڑی روک لیتے ہیں کہ بھئی اب اجازت نہیں ہے, پھر جب پیلی ہو جاتی ہے تو آپ تیار ہو جاتے ہیں, جب ہری ہو جاتی ہے تو آپ روانہ ہو جاتے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ نے کہا لہا الوان، اس کے رنگ ہے، لا ادری ما ہی، مجھے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. تفصیل تو اللہ کو معلوم ہے. دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں جو ملائک کھڑے ہیں ہر فرشتہ اس سے اپنے لیے بارش کا حکم، طوفان کا حکم، کسی علاقے کو آباد کرنے کا حکم، کسی کے اجاڑنے کا حکم، وہ فوراً نوٹ کرتے ہوئے فرشتہ بھاگتا ہے کہ مجھے یہ حکم مل گیا. ایک روایت میں حضرت جبریل کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر مجھے حکم ملتا ہے کہ نیچے اترو، اور مجھے ساتویں آسمان سے نیچے کا تصور کر کے خوف زدہ ہوتا ہو، لیکن حکم ملنے کے بعد مجھے پتہ نہیں چلتا اور میں زمین پہ کھڑا ہوتا ہوں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اصل مدبر اور منتظم رب العالمین ہے. ایک شخص کے گھر میں بیری کا درخت تھا ڈیفینس میں، وہ یہاں سے تعلق رکھتا ہے اور یہ رنگ برنگی باتیں تو یہاں ہوتی ہیں. تو وہ انجینئر نے اس کو کہا کہ یہ غلط جگہ کھڑا ہے، اس کو ہٹانا ہے. اس نے کہا نہیں، اس کو نہیں ہٹانا ہے، نقشہ تبدیل کرو، اس کو اپنی جگہ رہنے دو. چنانچہ وہ رہ گیا اور وہ پھل دے رہا ہے، اور اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو دنیا کی نعمتوں کی بارش فرمائی، وہ اس کو خود احساس ہے اس کا. ایک صحابی بیری کا درخت کاٹ رہا تھا، حضرت تشریف لائے کا یہ کیوں کاٹ رہا، انہا تو ذل و تسمر، یہ تو چھاؤ بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے، یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے، ہر حال میں ان سے مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے. اگرچہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو بے شک کاٹ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام خیر و حسنات اور یہ تمام فضائل و شمائل، یہ جن کو معلوم ہو وہ بہت احتیاط کرتے ہیں اس میں. سب کا علم ایک، علم علم میں فرق ہے. دنیا نے اتفاق کیا ہے کہ صحابہ کے بعد ابو حنیفہ جیسے عالم پیدا نہیں ہوا ہے، اور تا قیامت پیدا نہیں ہو. یہ اللہ کی طرف سے ایک تکوین ہے، ایک نظام ہے. جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، ایک طرف سارے امام ہو جاتے اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ بالکل اکیلے ہوتے، لیکن وہ سارے ایسے نظر آتے جیسے بازیچے اطفال، چھوٹے چھوٹے ننھے مننے، اور امام صاحب ایسے نظر آتے جیسے بادشاہ ہفت اقلیم. بس باتیں ایسی ہیں کہ ممبر پر اس کی مثال بھی نہیں دے سکتے. مثلا جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، سارے ائمہ کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب پاک ہے. ہندو کتنے خوش ہوتے ہیں کہ جی گائے کا پیشاب پاک ہے، مسلمان ہو گیا. واحد میدان میں امام ابو حنیفہ ہے، وہ کہتے ہیں بلی دے ہو اور کرے. لوگ مجھے کبھی کبھی کہتے جی اور مولوی آپ کے مسائل، میں نے کہا آپ جانتے ہی نہیں، یہی تو ابو حنیفہ کے ساتھ ہوا ہے. لیکن دنیا میں اللہ نے ان کو جو عزت عطا فرمائی، اور ان کے شاگردوں کو اور ان کے ماننے والوں کو. اب جتنے ائمہ ہیں ان کے ہاں نماز میں بول چال ہوتی ہے، کوئی کہتے اصلاح صلات کے لیے ہے، کوئی کہتے کم سے کم کلام خیر ہے. ابو حنیفہ کے ہاں سہون بھی زبان سے کلام نکلا، نماز گئی. کتنے مضبوط آدمی ہے، آپ غور کریں، ایک طرف مالک ہے، شافی ہے، احمد ہے، اوزائی ہے، ابو سور ہے، سفیانین ہے، پوری ہینڈ کمپنی ہے، لیکن امام صاحب اکیلے سب کے لیے کافی. آپ نے کہا نا، کلام اور نماز اور نماز میں ایسا بھولتا ہے، الصلاۃ ہی المذکرہ، نماز اس وقت نماز ہے کہ آدمی کو یاد ہو، بھولنے کے بعد آپ منہ میں پکوڑا ڈالے اور منہ میں کھجور ڈالے، یہ کوئی نماز ہے آپ کی؟ اللہ اکبر و کبیرہ. بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ یہ جب پتہ چلتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سر بسجود ہو جاؤ اللہ کے سامنے کہ ہمیں اتنا بڑا رہبر اور رہنما نصیب کیا ہے. پھر آگے بڑی کتابوں میں بڑی باتیں ایسی آئی ہے جس سے بہت ہی لوگوں کو تنگی اور تکلیف محسوس ہوئی ہے، لیکن امام صاحب اپنی جگہ اٹل کھڑے. مثلا اور اماموں کے نزدیک جو جانور خشکی میں حلال ہے، اگر یہ جانور سمندر میں مل گئے تو حلال ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو قابل نفرت نہیں ہے وہ حلال ہے. امام صاحب کہتے ہیں مچھلی کے علاوہ دریائی جانور کوئی بھی حلال نہیں، خبردار کہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا. تمام گندگیوں سے، نجاستوں سے، غلاظتوں سے، کیڑے مکوڑوں سے جان چھڑا لی. امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیٹ یہاں ہے، یہ سر کے اوپر ٹینک نہیں بنا ہوا ہے کہ دیکھو اس میں ڈالنا ہے اس میں ڈالنا ہے. امام صاحب کہتے ہیں تیری، اس کو پردہ رکھو، عزت سے رکھو، تھوڑا کھاؤ، سچا حلال کھاؤ. بہت سارا گوبر بھینس کا کوئی نہیں کھاتا. تو امام الاولیاء والفقہا عبد الوہاب شہرانی نے ترجیح و مذہب ابی حنیفہ کتاب لکھی ہے، حالانکہ خود شافعی ہے. ایسی عجیب بات ہے. تھا میرے اوپر اندھیرا تھا، ایک خاص اندھیرا ہوتا ہے جس کو عالم محسوس کرتا ہے. تو میں نے امام ابو حنیفہ کے لیے کچھ نوافل پڑھے اور بخشے، اس کے بعد وہ اندھیرا کم ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ میں امام صاحب کے فضائل و مناقب جمع کروں، تو وہ اندھیرا سارا چھٹ گیا. اور جب میں نے کتاب لکھی امام اعظم کے مفاخر و مدائح پر، تو میں نے دیکھا کہ ایک تاج میرے سر پر رکھا گیا اور اس تاج سے تمام کے تمام ملک روشن ہو گئے. اشارہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب اور فقہ پورے عالم میں تاج الدی جان ہے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں، پھر یہاں کیسا؟ یہ خدا کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے. ابو حنیفہ نے اس وقت یہ مذہب صحیح کیا ہے کہ صحابہ موجود تھے مدینہ و مکہ میں، ان کی موجودگی میں امام صاحب نے ان سے پوچھ پوچھ کے روایتیں صحیح کی. اور امام صاحب نے کہا پہلی تکبیر کے رفع دین کے بعد کوئی رفع دین نہیں ہے. یہ آمین ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھینس کا بچہ ماں کو پکار رہا ہے. اور امام صاحب کہتے ہیں نہیں، آمین تو خود دعا ہے اور وہ آہستہ. بخاری شریف میں قال عطا آمین دعا ہو، اور قرآن میں پیغمبروں کی دعا آہستہ ہوتی تھی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ. الغرض امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی نماز دیکھنے کے بعد ان کے شکرانے نہیں ختم ہوتے ہیں کہ کیسی شان کی نماز پڑھوائی. کوئی یاد رکھتا ہے، کوئی یہاں رکھتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے. بھئی اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے اس مسئلے کا؟ امام صاحب کہتے خبردار، ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھو اور کلائی کلائی پر لیا، انگلی اوپر چڑھاؤ، نیچے نہ لٹکاؤ، اور اس کے نیچے کرو، ہاتھ چھوڑ دو، خود بخود سنت جگہ تخت سر رہا ہو گیا. عورتوں کو کہا ہے کہ آپ چاہتی ہیں چھپائے، اب یہ پتہ نہیں عورتیں بن رہے ہمارے سامنے ٹانگیں کھولتے ہیں کہ ہم بہت زخمی ہیں. ہو سکتا ہے حجام نے زیادتی کی ہو, ہم اور بدگمانی تو نہیں کر سکتے کہ چاپا کے سوباڑے منڈل ہے. یہی کہیں گے کہ بھئی ختنے میں تکلیف ہوئی ہے یا غریب نے جلاب لیا ہے اور زخم بڑا ہو گیا. وہ کسی نے حکیم سے جلاب لیا تھا نا, تو حکیم صاحب کا علاج ایسے ہی ہوتا ہے بس, مشکل سے کوئی حکیم ہوتا ہے اکثر تو ایسے ہی لوگوں کو قبرستان پہنچاتے ہیں. خدا تعالیٰ جب کسی سے خفا ہو جائے تو وہ حکیم یا ہومیوپیتھک کے پیچھے لگ جاتا ہے. ان کے پاس کوئی علاج نہیں, ٹوٹکے ہیں, فضولیات ہیں. میرے خلاف بہت ناراض ہے لیکن سچ بولنا پڑے گا ممبر سے, اور لوگ ان سے بچے پرہیز کریں. تکے کے ساتھ حساب ہے, تکے پہ علاج ہوتا ہے. دوسری طرف جو ڈاکٹر ہے وہ پورے رپورٹ دیکھتا ہے, معلوم کرتے اس وقت خون کی یہ حالت ہے, اس وقت تو وہ حکیم نے کسی کو جلاب کے لیے دوا دی تھی, اس سے پوچھا کہ جلاب اچھا ہوا؟ اس نے کہا جلاب تو اتنا اچھا ہوا, فراغت کھل کر ہوئی. کیسی فراغت, تو دارالعلوم دیوبند سے بھی میری نہیں ہوئی تھی جو یہاں ہو رہی ہے. لیکن اس کے لیے جو راستہ ہے وہ میرا کافی نہیں ہے, بھینس والا برتن چاہیے. یہ کون ہوا تھا دمیخ پکار تھا چاہ, بے حساب آتا ہے, کنٹرولنگ جن کہاں ہے ہی نہیں. بہت قسمت سے کوئی حکیم حکیم ہوتا ہے. اور واقعی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پوری دنیا سے حکمت ختم ہو گئی, لیکن یا تو یہ علاج صحیح نہیں کرتے یا تشخیص نہیں کر پاتے. مجھے اس وقت بہت دکھ ہوا کہ میرے ایک شاگرد یہاں حفظ کیا ہے اور درجہ دادیے سے دور عزیز تک اس نے پڑھا ہے اور بڑے مایناس شاگردوں میں سے تھا. ہمیں بڑا خوش تھا کہ میرے شاگرد ہے اور اس کا پوری دنیا میں معروف کلینک ہے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اجوائن اور سونف میں کیا فرق ہے, اس نے کہا ایک ہی چیز ہے. میں نے دیکھو کتنے کو یہ چپا کر چکا ہوگا, بس سڑے میں مات شوئر میں دئی نے خلق لا سول واڑے داخو ڈیر لے ظالمان دیوے. سونف کاغ اور اجوائن اس پہ رکئی ہوئی یوش ہے. جیسے آپ کسی سے پوچھے کہ گدا اور گھوڑا وہ کہے ایک ہی ہے, تو یہ حکیم ہے کلینک میں بیٹھتے اتنا چھوڑا ہو چکا ہے. سرنا بت اشر بھی اب حالت ادا ہے کہ سونف اور اجوائن میں فرق نہیں جانتا. یہی نقصان بیچ میں آ گیا نا کہ یہ تشخیص کرتے ہیں آپ کو نفس سے پکڑیں گے تو واقعی بتا دیں گے کہ یہ بادی قسم کی تکلیف شروع ہے, ہاضمہ ٹھیک نہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح بتاتے, آگے جو نسخہ بتاتے ہیں وہ نسخہ نہیں جانتے. نسخہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں بھی شفا دے اور اللہ ان کو بھی خیر کی طرف متوجہ فرمائے. بعض اوقات ان کے ساتھ اپنے آبا و اجداد کی دعائیں ہوتی ہیں, ان میں بڑے اولیاء گزرے. حال ہی میں ایک حکیم لاہور میں کہیں نکلا ہے اور وہ اس موذی مرض کا علاج جو ڈاکٹر اور امریکہ اور برطانیہ اور تمام ملکوں سے واپس ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے اور کامیاب ہے. سو میں ایک نہیں, لاکھ میں ایک. اللہ اس کی عمر میں برکت دے. میرا سنا تو مجھ سے کہا میں ویسے خدمت میں حاضر ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اجر دے. دنیا کے اندر جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے، اور اسلام کی بہترین تعبیر صحابہ نے کی ہے علم سے اور عمل سے، اور فقہاء و مجتہدین نے ان کو پھر سمجھائے، اور محدثین نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے احادیث روایات جو کہ تو لفظ لفظ تقل گیا. وہاں ایک عرب نے کتاب لکھی ہے بہت زبردست، میں جیسے ہی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ پہنچتا ہوں تو وہاں میرے شاگرد ہیں قابل لڑکے، وہ مجھے خبر دے دیتے ہیں کہ اس وقت یہ کتابیں دنیا میں چھپ کے آ گئی. ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ تفسیر میں کتنی تفاسیر آ گئی، پھر یہ کہ قدیم تفاسیر کتنی ہیں جو آٹھویں صدی ہجری سے پہلے لکھی گئی، اور نئی کتنی ہیں جو مختلف دکتوروں نے دکاترہ نے لکھی، ان میں کوئی خاص جان نہیں ہوتی وہ جو بعد میں لکھتے ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ نسائی شریف کی شرح ایک عرب نے لکھی ہے اور 45 جلدوں میں، حالانکہ ہمارے ہاں طلبہ کہتے ہیں نسائی اور نسائی. ہمارا سلوک بھی کتابوں کے ساتھ عجیب ہے. ہمارے ایک استاد کو ہم نے کہا کہ ذرا یہ تفصیل سے پڑھا لے، تو وہ بہت غصے ہو گئے اور آنکھوں میں تھوڑا فرق تھا، وہ ٹیڑھی آنکھ جو تھی وہ میری طرف ایسی کی، کہا اچھا آپ بہت بڑے عالم بننا چاہتے ہیں، یہ پڑھو. میں نے 3 سطریں پڑھی، کہا بھائی دعا کرو کتاب ہو گئی چھٹی. اتنا قہر اتنا غصہ. تو وہاں ایک عالم نے اس کی شرح لکھی ہے 45 جلدوں میں. شرح لکھنا کوئی آسان کام نہیں کہ جنگ اخبار آپ نقل کر لیں گے، پوری دنیا کی ایک ریزی کرنی پڑتی ہے، تول ترازو ہوتا ہے. میں جیسے ہی وہاں پہنچ گیا تو میرے ساتھی نے شاگرد نے کہا کہ نسائی شریف کی شرح 45 جلدوں میں آ گئی. ابھی میں نے عمرہ نہیں کیا تھا اور تھوڑی دیر بعد نکلنا تھا، اور 1200 ریال اس کو دیے اور وہ لے آیا. صبح فجر تک 45 جلدیں میں دیکھ چکا تھا. فجر کی نماز میں میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک دکتور بڑے ساز و سامان کے ساتھ فجر پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے. اندازہ سا ہو گیا کہ یہ کوئی چیز ہے. جب لوگ کم ہو گئے تو آگے بڑھا ہو مجھے کہا وہ 45 جلدوں میں شرح میں نے لکھی. میں نے کہا دیکھ لی. کہا دیکھ لی کب آئے آپ؟ میں نے کہا رات کو. میں تو آپ کے شاگرد شفیق الرحمان کشمیری کو کہہ چکا ہوں کہ حضرت کے لیے نسخہ لے جاؤ. میں نے کہا وہی لے آیا ہے بازار سے 1200 ریال کا. کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی ہے، یہاں رہیں گے تو ایسے ہی لکھیں گے. سمجھ لیا. کہنے کچھ زیادتی ہوئی ہے. میں نے کہا جس قدر کر سکتے تھے آپ نے قلم چلایا، قیامت کا دن برہا کے حساب دو گے اس کا. میں نے کہا معارف السنن و تحفۃ الحوزی میں آپ نے یہاں کے دکتور کا محاکمہ بین معارف سنن و تحفۃ الحوزی کو نظر انداز کیا ہے. اس میں اس نے لکھا ہے کہ تحفۃ الحوزی جنگ و جدال کی کتاب ہے، معارف سنن حدیث فقہ و سنت کی کتاب ہے. پسینے چھوٹ گئے دکتور کے. میں نے کہا میں تو خیر صاحب معارف سنن کا شاگرد ہوں، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ معارف سنن کے 6 جلدوں کے لفظ بلفظ حرف بحرف میں نے صرف دیکھی نہیں، مجھے حفظ اور یاد ہے. لیکن آپ نے جو سلوک کیا ہے یہاں سعودی عرب میں رہنے کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کا دن برحق ہے. اس دن ترازو لگے گا اور اللہ اس کو ایک طرف ڈالے گا وہ آپ سے کہے گا کہ آؤ آپ نے اس کتاب کا کیا حشر کیا ہے. کہنے لے اور آج وہ صح ہے. میں نے کہا لا یمکن ہذا بعدین لأنه انتشر فی العالم. اب کیا ہو سکتی ہے, تو طارق جبیل کی باتیں, سب کچھ بکواس, جہان بھر کا الحاد صندقت بک لیتا ہے. پھر جب ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تبلیغی علم تو سطحی سا ہے, اتنی تحقیق ہم نہیں کرتے, آپ خفا ہے تو بس ختم ہو گئے. میں نے کہا جو لاکھوں کیسٹ ڈگ گئے, دنیا پوری پہنچ گئی, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ کہیں نا کہ جو باتیں علماء حق کو ناپسند ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں, یہ کبھی بھی نہیں کہے گا. یہ تو اہل حق کہتے, اہل باطل نہیں کہتے. اگلے دن فجر میں دوبارہ مجھے ملا اور ایک لفافے میں 3,000-4,000 ریال ڈالے. کہتے ایک سامنے کعبہ ہے, رب کعبہ کی طرف سے ہدیہ ہے, مجھے اور رسوا نہ کرے, قبول فرمائے. میں نے کہا شاید اس کا یہ خیال ہو کہ ریال لے کے یہ خاموش ہو جائے گا. یہ جماعت اسلامی والے جو ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, خاص کر ان میں ہمارا منور جو تھا وہ صحیح معنوں میں اپنے زمانے کا منور تھا. تو یہ اچھی اور قیمتی کتابیں مولویوں کو لا کے دے دیتے. جیسے فتح الملہم چپ گئی تو وہ لا کے دی. پھر بیچ میں ایک لفافہ لے آتے تھے, اس میں 5,000-10,000 مولوی غریب, 7,000-8,000 کا مدرس ہوتا ہے, امام ہوتا ہے. پھر اس کو کہتے ہیں وہاں ہمارا دفتر ہے, ذرا آیا کرو. پھر جب دفتر میں آنا جانا شروع کر لے, پھر اس کو کہتے ہیں یہ قمیص بہت لمبی ہے, ایران کا پاسدار معلوم ہو رہا ہے, تھوڑا چھوٹا کرو, کیونکہ مودودیوں کی قمیصیں چھوٹی ہوتی ہیں. پھر آخر میں اس کو کہتے ہیں یہ کینچی بڑی اچھی ہے, لے لو, تھوڑا سے داڑھی بھی کاٹ لو. صحیح معنی میں بگو ڈگو مودودی بن گیا. یہ طریقہ ہے واردات دنیا کا. تو ایک بہت اچھے اور نیک خصلت انسان اس زمانے میں مجھے تقبلہ مار لے آیا, فتح الملہم, یہاں فجر کی نماز پڑھنے آتا تھا, اتنی محبت کرتے تھے. میں نے کہا کہ اس کے ساتھ کینچی نہیں ہے. وہ کائے کے لیے؟ میں نے کہا جماعت اسلامی جب آدمی کسی کو اپنے کر طرف کرتا ہے, مولوی کو خریدتا ہے, تو ایک کتاب کے بعد لفافہ اور لفافے کے بعد کینچی, تاکہ وہ داڑھی چھوٹی کرے. اور یہ داڑھی وہ نہیں ہے جو چھوٹی ہو گئی, یہ مودودیوں کی داڑھی ہے صحیح کرنے والی. اس نے کہا نہیں, ہم تو علماء سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, چند باتیں میں گزارش کروں گا, اس سے آپ باز آئیں گے. اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہے. یہ تبلیغی کہتے ہیں نا کہ دعوت دیتے رہو ورنہ پھر تمہیں دعوت دی جائے گی. یہ بالکل صحیح بات ہے. خاموش آدمی کو ہر شخص اپنا شاملات سمجھتا ہے, مداہن آدمی, منافق آدمی, اس کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ شکار ہو جائے گا. لیکن جس شخص کے اپنے اوزار و ہتھیار بر وقت استعمال ہو رہے ہو, وہ تو دوسروں کو گرویدہ بنائے گا. فعال ہونا چاہیے, منفعل نہیں ہونا چاہیے. فعال کے معنی دین کا کام کرنے والا, اور منفعل کا معنی ہے دوسروں کے کام کو اپنے اندر لینے والا. چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا, تو ان میں جو معتبر لڑکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں بھائی میرے ساتھ کون کون ہے, یہ دیکھو یہ لیڈر بننے والا. اور جو وہ ایسے ہی ٹیڈی پیڈی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں کس کے ساتھ ہو جاؤں, وہی گیدڑا چلا مرنے میں, وہاں تو گیدڑ بچیا چنری ویلا کما سر سوک سوک گئی ہوئے اور چاہ خواہ دیکھو ادھر چاہ سر شما اچھے لڑے جو نہیں ہوتا ظالم ہے خدا ہے. ان ربک فعال لما یرید, اللہ رب العزت فعال ہے, جو چاہے اپنے ارادے اور اپنے عزائم میں خود مختار مالک و بادشاہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ نیکیوں کے لیے, حسنات کے لیے, ہدایت کے طور طریقوں کے لیے ہماری کامل و اکمل رہنمائی فرمائے. تکبر، غرور، علو نفس، ایسے کلمات جن سے ہماری بشریت نفسانیت کو چڑھاوا آتا ہو. توبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بہت زیادہ استغفار کرو، غم بھی ختم ہوں گے، خوشیاں بھی آئے گی، استقامت بھی نصیب ہوگی، اعتدال اور میانہ روی کا بھی خیال رہے گا. سبحان اللہ. اعتدال اور میانہ روی کی یہ مثال ہے کہ آپ نے کلام کیا اور پھر بعد میں آپ کو خیال آیا کہ اس کا کچھ حصہ غلط محل میں استعمال ہوا، اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ زہر کو میں کیسے ختم کروں. یہ میانہ روی کی علامت ہے. اور غالی جو ہوتا ہے، متشدد، انتہا پسند، وہ ہر اپنی بات کو دو ٹوک سمجھتا ہے. دو ٹوک تو قرآن و سنت ہے، جو وہی قطعی یقینی ہے، لا زوال دولت ہے. وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کتنے مسائل میں، جس پر وہ پہاڑ کی طرح کھڑے تھے، لیکن جب شاگردوں کی بات سنی آپ نے رجوع فرما لی، چلو ٹھیک. جیسے امام سے فرماتے تھے، ایک آیت قرآن کی بس معجزہ ہے اور اس سے نماز درست ہے. امام ابو یوسف، امام محمد نے کہا کہ تین آیتیں تو کر لو تاکہ پتہ تو چل جائے کہ قرآن ہی ہے، کسی حدیث یا عربی عبارت نہیں ہے. امام صاحب نے کہا چلو تین آیتیں کافی ہو جائے گی، رجوع فرما لیے. اور ایک کو محمول کیا لمبی اور بڑی آیت پر. شاگردوں کا یہ خیال تھا کہ قرآن کی آیات پر بھی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ تو رمضان شریف ہے، حافظ صاحب کا اور کوئی کام نہیں ہوگا، اور سجدے کرتا رہے گا. کیونکہ اس لیے رمضان شریف میں بہت کم حافظ ہوتے ہیں جن کو اللہ پورا ملکہ نصیب فرماتے ہیں. یہ ہمارا قاری صاحب بھی ان خوش قسمت حفاظ میں سے ہے. کاش کہ ان سے ٹیوشنوں کی بیماری دور ہو جائے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، اس دن اس کے دو ٹیوشن اونچے گھر میں لگ جاتے. تو اب میں ان کی تعریف کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کروں گا کہ یا اللہ ٹیوشنوں کی بیماری دور فرمائے. اور بعض ایسی جگہ یہ ٹیوشن پڑھاتا ہے کہ وہ میرے دل پر ضرب اور زخم لگا ہوا ہے، وہاں ان کو قطن نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا اور ہم ان کے گھروں پہ جا کے ٹیوشن پڑھا دیں. یہ قرآن اتنا بے عزت ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ ٹیوشنوں میں بھی اپنے استاد اور شیخ سے رہنمائی لینا چاہیے. ٹیوشنوں کے پیسے بڑے مفت ہوتے، سیٹوں کے گھر جاتے ہیں، سیٹ ہی سب کچھ کرتے ہیں، پھر سیٹانیاں بھی مرید ہو جاتی ہے، وہ سچ مچ ہوم سیکرٹری ہوتی ہے. قاری صاحب ذرا سا یہ نہیں ہے تو ایسا بکاری نہیں ہے، بہت غیرتی انسان ہے. اور لوگ ایسے ہیں کہ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں تو سیٹانی اندر جا کر کے زیور لے آتی ہے کہ یہ بچی کی شادی کوئی بھی نہیں، سب یہ لوٹ مار کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق سے مانگنے سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ مخلوق کی حاجات پوری فرمائے. تو دنیا کے اندر چند حفاظ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کما حق کہو پڑھتے، اللہ نے ہمارے اس قاری صاحب کو ٹیوشنوں سے نجات دینے کے ساتھ ساتھ ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں پاکستان کے چند قرا میں ایک یہ ہے. اور ایسا بہترین امام بھی نہیں ملے گا. جتنا یہ ادارہ قیمتی ہے اور احسن العلوم، اس سے بڑھ کر قیمتی یہ شخص ہے. اور مجھے تمام جرح و تعدیل کے ساتھ سچ مچ ایک استاذ و شیخ کی طرح ہمیشہ ادب سے پیش آئے، احترام سے پیش آئے. اللہ ان کو بھی دونوں جہانوں میں اس کا صلہ عطا فرمائے. عزیزم محمد انور شاہ بھی 5 سال تراوی پڑھا کے اس میں کوئی غلطی نہیں آ رہی تھی، بس وہی تھے جو آنکھیں کھا گئی. اب صف میں بیٹھا رہتا ہے، وہ آگے نہیں ہو سکتا ہے. وستر گدن دی تماچی دی زد پٹکو تماچو وشتل یما. بعض آنکھیں جو ہے نا وہ بالکل پستول کا کام کرتی. بخاری میں ہے علین و حق و نظر تو لگتی. او خد چستر گی دی بڑی دی کچر تغٹے وے خوڑ لے بد اما. اچھا ہوا کہ تیری آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ذرا بڑی ہوتی کھا جاتے. خامار خوڑ لے بخت روخ کے سترگ خوڑ لے برنزر میں مڑ بشینا. سانپ اور اجدا کا ڈسا ہوا بچ جائے گا، لیکن آنکھوں کا مارا ہوا قسمت سے خدا کے خاص فضل سے ہی وہ بچ جائے. اللہ تعالیٰ محمد انور شاہ کو بھی اپنے مصلے پر اور اپنے قرات اور حفظ کے ساتھ خوب لاؤ لشکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں بھی بڑے مستجاب الدعوات ہوں گے، بڑے اللہ کے قریب ہوں گے. وہ مجھ فقیر و عاجز کو سننے آتے ہیں، لیکن بہرحال بطخ کے بچے بھی مرغی کے نیچے سے نکلتے ہیں، وہ پھر پانی میں جاتے ہیں، مرغی نہیں جا سکتی. تو دعاؤں کی درخواست ہے. باقی گفتگو اسلام اور اس کے معارف اور فوائد اور برکات کے بارے میں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اسلام نصیب کیا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل پیرا ہونا بخشا ہے. اسی موضوع پر آنے والی تقریر بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا بڑی دعائیں دی، اللہ جزائے خیر دے. لکھا ہے کہ جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں وہاں جمعے کی اذان پہلی بہت سویرے ہو جاتی ہے. ہم سب کام کاج میں لگے رہتے ہیں، ایسی صورت میں اپنے کام میں لگے رہنا کیسا ہے؟ فتویٰ تو اسی پر ہے کہ کام کاج پہلی اذان کے ساتھ چھوڑنا ہے. نہ جانے کہ وہ حنابلہ کو کیوں نافذ کر رہے ہیں. والد کی وفات کی صورت میں جبکہ پوتے اور پوتیاں زندہ ہو، مطلب یہ کہ یتیم پوتوں کو تو نہیں ملتا ہے وراثت، بڑے ان کے لیے وصیت کر لیں. اگر کوئی حنفی شخص کسی مسلک کے مثلا شافی کو تجدید نماز کے بولے تو یہ اختلاف ہوگا؟ فروع اختلاف تو کیا ہے؟ یہ تو آپ جانے کہ آپ نے کس وجہ سے اس کو ایسا بولا ہے. طارق جمیل کی باتیں ٹھکانے پر نہیں ہیں، بس ان کو طارق جمیل اور طارق مسعود تاکہ لگتا ہے کہ ایک ہی گٹر لائن کی دو لائنیں. من تو رہا عجیب گو یم تو مرا باجیب گو. کانا دجال کی فوج کی نشانی کیا ہے؟ بس سنتوں کا اہتمام کرو، توحید کے عقیدے پر رہو، ہر طرح دجاجلہ سے بچو گے. کسوف کی نماز جہرن ہونا چاہیے. نے حنفی فقہ میں لکھا ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ سرن ہو، اس لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ یہ 2 رکعتیں 4 نہیں ہے، اور سرن ہے جہرن نہیں ہے. اور یہی ہمارے متون کا اور فقہ احناف کا مذہب ہے. جنہوں نے 4 رکعتیں جہر کا کیا ہے وہ صاحبین کے قول ہے، امام صاحب کا نہیں ہے. اگر کسی شخص نے زور سے قبل کی سنت نہیں پڑھی, بعد میں فرضوں کے بعد پہلے وہ پڑھ لے پھر دو پڑھ لے, فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 112. آج کل طارق جمیل جو ہے بخاری پڑھانے والے پہ غصے ہو رہے ہیں, کہتے ہیں بخاری تو انگریز بھی پڑھاتے ہیں, انگریز پڑھاتے ہیں مگر طارق جمیل نہیں پڑھا سکتا, اس کا علم انگریز سے بھی گٹھیا ہے. خرافات یہ بکتا ہے اور برا بلا بخاری کو گہرا, بالکل آپے سے اور کپڑوں سے باہر ہو گیا. مائے زمزم پانی پینے کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر تین دفعہ سانس روک روک کر پڑھ لے, دعا مانگے خیر ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو, آپ کا سایہ سلامت رکھے. آمین. انشورنس کروانا ٹھیک ہے, چیزوں کے اندر تو مجبوری ہے, فیکٹری کارخانہ گاڑی, باقی زندگی کا بیمہ منع ہے. حضور کا لفظ نہ بولا جائے تو اچھا ہے, کیونکہ حضور کا معنی بخاری میں ہے اور ہدایہ میں, کہ اس کا معنی حاضر ناظر ہے, اور یہ بدعتی عقیدے کا شاخصانہ ہے. اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آ حضرت کہا جائے, لیکن حضور کے لفظ سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کیا جائے. حسن بصری کی کوئی جامع معنی کتاب کا نام, حسن بصری کی کتاب بھی یہی قرآن مجید ہے, تمام امت کی بڑی کتاب قرآن مجید ہے. حسن بصری پر شرعی شاہ صاحب نے تفسیر لکھی ہے, تفسیر حسن بصری 5 جلدوں میں. دیور اپنے باقی بھابھی کو زکات دے سکتا ہے اگر غریب اور مسکین ہے, اپنے بھابھی کو بھابھی لکھا ہے, باقی نہیں ہے بھابھی ہے. وہ لکھتے ایسے ہیں کہ لاہور کی چڑیا گھر بھیجا جائے. دعا چاہے سر جہری ہو, آدمی امام کا تابع ہو, اس وقت اپنے لیے دعا کا جماعت پڑھے, اپنے لیے کیسے پڑھے گا؟ امام کے پیچھے امام کا اتباع کرے گا؟ اللہ آپ کو بہترین صحت, آپ کے علم میں اضافہ, آپ کے دونوں جہان میں آمین آمین, سب حاضرین کو اللہ نعمت عطا کرے. دل بہت پریشان ہے, مایوسی آ رہی ہے, ہمت نہیں ہے, کاروبار کم ہوتا جا رہا ہے. اللہ بڑا ہے, خاموش کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے. استغفار کی کثرت کرو. بدعتیوں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے, جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی. 6 سال ہو گئے اولاد نہیں, استغفار کی کثرت کرو, اللہ اولاد دے دے گا. میری ساس والدہ کو کینسر کا مرض ہے, اللہ صحت زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا, ہمارے قاری صاحب محی الدین بھی ایک دم بیمار ہو گئے, ان کے صحت عافیت کے لیے بھی بہت دعا فرمایا. اللہ رب العالمین ان کو اور ہمیں اپنے خزائن سے مستغنی فرمائے. اللہ پاک ان کی دل آزاری سے بھی بچائے, اور اللہ پاک ہمیشہ ان کو باہمت رکھے اور سچ حق سننے کی خوب توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی ایسے قابل قرا و حفاظ عالم ہے, اللہ تعالیٰ ان کا وجود محتنم ہمیشہ کار فرما رکھے. اللہ جملہ حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے, اور جن کے لیے فکر مند ہے ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.